تو یہ وبا اور بیماری کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے صحیح بخاری میں کہ اذا سمعتم بارض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. جب تم کسی علاقے کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں کوئی وبائی اور ہلاکت اور بربادی والی بیماری پھوٹ پڑی ہے تو وہاں کا سفر مت اختیار کرو, وہاں مت جاؤ, اور اگر تم جہاں رہتے ہو وہاں کوئی بیماری ہو تو وہاں سے باہر مت نکلو. یہ اصل میں ہدایت اس لیے ہمیں دی گئی, ایک تو یہ کہ انسان کا, مسلمان کا عقیدہ وہ اللہ کی ذات سے ہٹ کے کسی اور چیز پہ نہ بنے. اللہ اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو وبائی بیماری کے ماحول میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے, جس کو موت دینا چاہے تو وہ دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال کے بستر پہ بھی اس کو موت آ سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی وبائی بیماری کسی مقام پہ پھوٹ پڑی ہے تو وہاں کا آدمی باہر اس لیے نہ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ بیماری باہر دوسرے لوگوں کے اندر بھی پھیل جائے اور ان کو بھی تکلیف ہو. یا اس لیے منع کیا گیا کہ اگر یہ اجازت مل جائے تو لوگ شہروں کو ویران کر دیں, جس کے پاس پیسہ ہو اور صاحب حیثیت ہو وہ تو نکل جائے, لیکن جو غریب ہیں وہ وہیں پھنس کے رہ جائیں گے, اور ہر طاقتور اور جوان اور چلنے پھرنے کے قابل اور مالدار آدمی اگر شہر سے نکل جائے اور شہر میں صرف عورتیں, بچے, معذور, اپاہج, غریب, مسکین لوگ رہ جائیں تو ان کی مدد کرنے والا, ان کی خدمت کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ آپ معاشرے کے اندر رہیں اور جہاں ہیں وہیں رہیں, اپنے دوسرے بھائیوں کو اس حال میں چھوڑ کے نہ جائیں. اور تیسری چیز یہ کہ اگر تندرست و توانا اور اچھے لوگ شہروں سے نکل جائیں تو شہروں پر فسادیوں کا راج ہو جائے اور وہ دکانیں لوٹ لیں, عزتیں نیلام کریں اور فساد کو زمین پر پھیلائیں, اس لیے بااثر طبقہ معاشرے کے اندر شہر اور محلے اور علاقے میں موجود رہیں تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. اس لیے کہا گیا کہ اگر تم کہیں رہتے ہو اور وہاں پر وبا وغیرہ پیدا ہوئی ہے تو علاج, معالجے اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کر سکتے ہو, لیکن موت سے فرار ہونے کی نیت اور ارادے سے اس علاقے کو چھوڑ کے جانا منع ہے. البتہ آب و ہوا کی تبدیلی کی نیت سے احتیاطی تدابیر کے طور پہ نکلنا یا وہاں جانا کسی علاقے میں یہ جائز ہے. اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ اللہ کی ذات پہ مضبوط ہو کہ اگر وہاں وبائی بیماری ہے تب بھی میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ موت اور زندگی, صحت اور عافیت, تندرستی اور بیماری اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے لیے اس چیز کا جواز ہے. لیکن چونکہ عام طور پہ لوگوں کے عقائد اتنے مضبوط نہیں ہوتے, اس لیے احتیاط کے طور پہ ان کو منع کیا گیا. اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, نقصان اور تکلیف دینے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اب یہ جو بیماری ہے, طاعون کی یا کوئی اور بھی وبائی بیماری ہو, کسی بھی علاقے میں کوئی بھی ایسی بیماری وبا پھوٹ پڑے جس سے ہلاکتیں ہونے لگیں, یہ شہادت کی موت ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری کی اس حدیث میں کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے طاعون کی بیماری کے بارے میں پوچھا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے گزشتہ قوموں کے لیے عذاب تھا, لیکن اللہ تعالی نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے, اور وہ رحمت اس طریقے پہ ہے کہ انہ کان یعنی الطاعون عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. جو آدمی صحیح نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے میرے لیے جو کچھ لکھا ہے وہ مجھے بہرحال ملے گا, اس نیت کے ساتھ اگر کہیں وہاں موجود رہے جہاں وبائی بیماری ہے اور اس میں اگر اس کو یعنی وہ ہلاک ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. یہ لوگ جو موت سے بھاگنا چاہتے تھے اور موت سے بھاگے, اللہ تعالی نے ان کو سزا یہ دی کہ جس چیز سے تم بھاگے ہم تمہیں وہی سزا دیتے ہیں. اللہ تعالی نے ان پر موت طاری کر دی اور یہ بتا دیا کہ موت اور زندگی یہ ہمارے اختیار میں ہے, مخلوق کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. مخلوق نہ کسی کو زندہ کر سکتی ہے, نہ کسی کو زندہ رکھ سکتی ہے, نہ کسی کو موت دے سکتی ہے, نہ موت سے فرار ہو سکتی ہے. ثم احیاہم, موت دی اور کچھ عرصہ یہ لوگ مرے ہوئے یعنی مر گئے اور یہ دنیا کی زندگی سے دوسرے عالم میں منتقل ہوئے. اب اس عرصے کا قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ کتنے عرصے تک یہ لوگ ان پہ موت طاری کی گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان کو دوبارہ زندہ کیا, انہی کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پہلے بھی زندگی دی تھی, تم موت سے فرار ہونے لگے, ہم نے تمہیں موت دے دی, اب ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دے دی ہے. تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ زندہ کرنا یا زندہ رکھنا, موت دینا وقت سے پہلے, موت دینا وقت پہ موت دینا, یا کسی کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا, یہ سارے کے سارے اختیارات صرف ہمارے پاس ہیں. مخلوق میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہی چیز رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کو سمجھائے جب یہ کہا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. سب لوگ جمع ہو جائیں اور تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں, اللہ کی طرف سے فائدے کا فیصلہ نہ ہو, ساری مخلوق مل کے تجھے ایک کوڑی کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے, اور اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچے گا, تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی, اور ساری مخلوق مل کے تجھے اس مصیبت سے بچانا چاہے, نہیں بچا سکتے. فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. کسی بڑے یا مالدار یا صاحب اثر یا صاحب اقتدار یا کسی کے خوش ہونے ناراض ہونے سے نہ کسی کا رزق گھٹتا بڑھتا ہے, نہ زندگی کے دن گھٹتے بڑھتے ہیں, نہ عزت و ذلت گھٹتی بڑھتی ہے. ساری دنیا مخالف موافق اپنے پرائے دوست دشمن سب مل جائیں, جنات کو بھی ساتھ ملا لیں, فرشتوں کو بھی ساتھ ملا لیں, جتنی مخلوق ہے سب کو ساتھ ملا لیں, یہ کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. مخلوق جتنی بھی ہے کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی کی طرف سے فیصلے آتے ہیں, اس لیے انسانوں سے اور مخلوق سے نفع نقصان کی امید نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ اللہ تعالی کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے, اسی سے دل اور لو لگانی چاہیے اور اسی سے سب کچھ مانگنا چاہیے, اسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے, اسی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا چاہیے. وہ تو وہ ہے کہ جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور ہم مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. مخلوق سے کوئی مانگے تو مخلوق ناراض ہو, خالق سے مخلوق نہ مانگے تو وہ ناراض ہو, یہ فرق ہے. تو پھر اس کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگنا اور دوسروں سے امید رکھنا غلط ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالی مخلوق پہ فضل کرتا ہے. ہم نے بتایا فضل کی تعریف میں کہ فضل کی ایک تعریف ہم نے یہ بتائی تھی کہ ایک عدل اور اعتدال ہے. یاد ہے کیا بتایا تھا؟ عدل ایک ہے, عدل اور ایک ہے فضل. عدل یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان برابری کا فیصلہ کرنا, دونوں کو جو حق بنتا ہے وہ ان کو مل جائے. فضل یہ ہے کہ جس آدمی کا حق بنتا ہو وہ اپنا حق چھوڑ کے اس کو دے دے جس کا حق کچھ بھی نہیں بنتا. یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، یہ فضل کی ایک تاریخ ایک قسم ہے. اور دوسرا فضل ہے وہ ہے کہ کسی آدمی کو اس کی حیثیت سے جتنا وہ مانگتا ہے، جتنا اس کا حق بنتا ہے، اس سے کہیں زیادہ دینا، یہ بھی فضل ہے. اس آدمی کی حیثیت تو اتنی ہے اور اس کا حق بھی اتنا بنتا ہے، اس نے کام بھی اتنے دن کیا، اس نے لیکن اس سے زیادہ دینا، یہ ہے فضل. اللہ تعالی اپنی مخلوق پہ فضل کرتا ہے. اب اس چیز کو یہاں اس آیت میں کیوں بیان کیا جبکہ اس آیت میں موت کا ذکر ہے، موت سے فرار کا ذکر ہے، تو یہاں فضل اللہ کی مخلوق پہ اس کا کیا، یہاں پہ کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ وہ اس طریقے پہ سمجھو کہ تمہارے لیے یہ چیز تو لکھی ہوئی ہے کہ تم نے مرنا ہے، موت تو لکھی ہوئی ہے، یہ حق ہے تمہارا. اب یہ جو موت ہے، اس موت کو ہر جاندار نے وہ پسند کرے، پسند تو خیر کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا سوائے انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے، جو جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ اور رغبت کے طور پہ بتاتے ہیں کہ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، من احب لقاء اللہ احب اللہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرے اللہ کو کیا ضرورت مخلوق. تو انبیاء اور اولیاء اور صالحین یہ موت کا ہر وقت انتظار کرتے ہیں کہ موت تو ملاقات ہے بندے کی اپنے رب سے، اور کون وہ بندہ ہے جو اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا؟ لیکن ہم لوگوں کے سامنے اور ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا نے، بیوی بچوں نے، اولاد نے، دنیا کی چیزوں نے، خوبصورتی اور رنگینیوں نے وہ پردہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی موت کا تصور آتا ہے تو گھر کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے کہ ابھی تو ہم نے کوشش کی تھی، پلاٹ جو تھا وہ ایک بیچا، دوسرے پہ ہم نے مکان بنانا ہے، ابھی بنگلہ بنے گا، اس میں پھر جو فرنیچر ہوگا وہ یہیں سے بھیجنا ہے ہم نے، قالینیں، اور پھر ابھی بچوں نے بڑا ہونا ہے، انہوں نے امریکہ میں پڑھنا ہے، پھر یہ ہاں، اور پھر کچھ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں، تو اس طریقے وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ ابھی کہاں مرنے کے دن، جب کھیل کود کے دن ہیں، 40-50 سال کی عمر ہو گئی، ہاں اللہ نے یہ کہہ دیا، 60 سال کی عمر ہو گئی، کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اولم نعمرکم، سورہ فاطر میں ریاض الصالحین میں ہم نے پڑھا تھا، اولم نعمرکم، اتنی بڑی عمر ہم نے تمہیں نہیں دی، 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جو ڈرانے والی سمجھانے والی چیزیں تھیں وہ تو سب کی سب آ چکی، وجاءکم النذیر، اب آخری ایک ڈرانے والا آئے گا، وہ بڑھاپا ہے اور وہ موت بھی ہو سکتی ہے. تو کتنا جینا ہے؟ اب 60 سال عمر ہے، آپ 60 سال اللہ سے اور مانگ لیں، اگر آپ کو وہ مل جائے، 100 سال اور مانگ لیں، 200 مانگ لیں، 500, 1000 مانگ لیں، کتنا مانگیں، کتنا جیئیں گے؟ آخر موت ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 1000 برس جیے، 1000 برس. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 1000 برس مل جائیں تو ہم کہیں گے کہ ہم تو شیر ہو گئے، بس. نہیں، بس کوئی نہیں کہتا، انسان کی فطرت ایسی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سونے کی ایک وادی اگر بہے ابن آدم کے لیے تو لبغا ثانی، یہ دوسرے چاہے گا، دو ہو تو لبغا ثالثہ ہما، بہتری. سونے کی وادی ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ نہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں سونے کی وادی ہو، ہم دوسری کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک وادی سونے کی ہو، فرمایا کہ اس کا منہ اور اس کا پیٹ ایک مٹھی مٹی کی اس سے بھر جاتا ہے. لیکن یہ مزید حل میں مزید، حل میں مزید، یہ زندگی بھر کا چکر ہے، اسی میں قبروں تک آدمی پہنچ جاتا ہے. تو یہ کہا کہ موت تو تمہارے لیے مقرر ہے. اللہ کا فضل کیسا؟ فضل ایسا کہ کسی وبائی بیماری کی وجہ سے اگر تم مر جاؤ تو تمہارے لیے موت تو مقرر تھی لیکن اللہ نے فضل یہ کیا کہ تمہیں شہادت کی موت دے دی. یہ ہے فضل. موت تو مقرر ہے لیکن فضل یہ ہوا کہ تمہیں عام موت نہیں دی, تمہیں خاص موت دے دی, اور تمہیں موت نہیں دی تمہیں زندگی دے دی. اس زندگی کا نام موت ہے, ہے وہ زندگی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ تو زندہ ہیں. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, اللہ کا فضل لوگوں پہ ہوتا ہے لیکن ولكن أكثر الناس لا يشكرون, لوگ پھر بھی شکر نہیں کرتے کہ الحمدللہ مرنا تو ویسے ہی تھا, اللہ نے ہمیں تو موت کی شکل میں ہمیں اللہ نے ایسی زندگی دے دی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ ہے فضل. اس لیے اس آیت میں موت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. جہاد اور قتال کا ذکر اس لیے کیا کہ موت سے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں اور کہا کہ دیکھو موت سے راہ فرار اختیار کرنا یہ کسی بھی طرح تمہارے لیے جائز نہیں ہے, اللہ کے لیے لڑو. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالی سنتا اور جانتا ہے. اللہ کے راستے میں قتال یعنی جہاد سے جو آدمی بھاگنا چاہے اور کچھ کہے اس کی بات اللہ سنتا ہے, اور جو بھاگے جہاد نہ کرے اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. چونکہ گزشتہ آیت میں بھی موت سے فرار کا ذکر تھا اور ان اللہ لذو فضل میں شہادت کی موت کا ذکر تھا, اب اس کو یہاں پہ دوسرا جو پہلو ہے اس کا اگلی آیت میں یوں بیان کیا کہ یہ جو موت ہے شہادت کی موت, یہ حقیقت میں زندگی ہے, اس کو تم اختیار کرو. اس کو اختیار کرنے کا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جہاد کرو. جہاد کرتے ہوئے جو موت آئے گی وہ بھی شہادت کی موت ہوگی, اور جو آدمی قتال اور جہاد میں مر جائے وہ جان لے کہ اللہ تعالی نے اس پہ ایسی مہربانی کی ہے جس کا وہ اہل نہیں تھا, جس کے وہ قابل نہیں تھا اللہ نے مہربانی کر دی, اس کو شہادت کی موت دے دی. ورنہ کتنی مخلوق ایسی ہے بغیر شہادت کی موت کے عام موت کی حالت میں وہ ماری جاتی, مر جاتے ہیں لوگ, لیکن تم پہ اللہ نے مہربانی کی تمہیں شہادت کی موت دی. من ذا الذی یقرض اللہ. اب چونکہ اس قتال فی سبیل اللہ کے لیے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے اسلحہ خریدا جاتا ہے, اور یہی چیز بیان کی کہ انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں. قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنا, اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یعنی مال خرچ کرنا, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اب یہ جو قرض حسنہ ہے کون ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض حسنہ دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ, تو اللہ تعالی اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے گا. فیضاعفہ لہ, اللہ دے گا اس کو یعنی اس قرض دینے والے کو اضعافا کثیرہ, کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر اور بدلہ اور ثواب. واللہ یقبض, اور اللہ تعالی ہی تنگی دیتا ہے. ویبسط, اور اللہ تعالی ہی کشادگی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ترجعون مجھول کا صیغہ ہے, تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے, ترجمہ ہے ترجعون کا. یہ جو قرض حسنہ ہے اس کی تفصیل تو ہم نے سورہ حدید کی تفسیر میں بیان کر دی کہ قرض کو قرض حسنہ اس لیے کہا گیا کہ ایک تو یہ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کے لیے مانگا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے, اس لیے اس کو کہا گیا قرض حسنہ, اور دوسرا یہ کہ نسبت اس کی اچھی ہے اللہ کی طرف ہے اس لیے حسنہ, اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے لے رہا ہے.
اور یہ جو قرض کہا اس کو اس لیے کہا کہ ترغیب والی آیات قرآن میں بے شمار ہیں, احادیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وہ حدیث ہم نے بار بار پڑھی اور سنی کہ تین باتوں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں ان تین باتوں پہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ صدقہ یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے, مال بڑھتا ہے. لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو اگر یہ کہا جائے, جس طرح بعض بے وپاریوں کا ذہن ہوتا ہے, ایک صاحب جنت اور دوزخ کے قصے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے, آخر میں حضرت نے جب پوچھا کہ بھائی کچھ سمجھ میں آیا, تو کہنے لگے کیا سمجھ میں آیا, ہم تو دو پیسے کا فائدہ دیکھیں گے, دو پیسے کا فائدہ جنت میں ملے گا تو وہاں چلے جائیں گے, دو پیسے کا فائدہ جہنم میں ملے گا تو وہاں چلے جائیں گے. اپنی زندگی کا مقصد تو دو پیسے کا فائدہ ہے, بیوپاری لہجہ طرز اور ان کا دماغ. فکر انسان جب چیزوں پہ بنا لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے سامنے صرف دو پیسے کی اہمیت ہوتی ہے بس, اور یہ دو پیسے زندگی پر پورے نہیں ہوتے. اللہ تعالی جب مال مانگتا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی چیز مانگتا ہے. اللہ تعالی کتنا اللہ تعالی کو اپنے بندوں کا خیال ہے, اللہ کو کتنا حیا آتا ہے بندوں سے. ہم کسی کو پیسہ دیں اور اس سے مانگیں تو مانگنے کا انداز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی خالق ہو, مالک ہے اور مخلوق سے مانگ رہا ہے, مانگنے کی ضرورت ہے بغیر اجازت کے, جب بھی چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے لے لے, چھین لے, بگاڑ دے, تباہ کر دے. لیکن اللہ کا کرم مہربانی, اپنا دیا ہوا مال کتنے عجیب طریقے سے, یعنی ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہم اس جملے کو کفر سمجھتے ہیں. اللہ کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ ہم سے یہ بندوں سے بڑے ادب سے مانگتا ہے, یہ کفر ہے. ادب تو مخلوق خالق پر کرتی ہے, لیکن انداز ایسا ہے اللہ کا. پھر بھی اگر کوئی شخص, یہ ایسا انداز ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو وہ اپنا سب کچھ نشاور کر دے, لیکن اگر دل ہو تو اب دل ہی نہ ہو, دل زندہ ہی نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ اللہ نے سب کچھ اللہ نے دیا, اس کے باوجود اللہ مانگتا. اچھا مانگنا بھی ایسا, یوں ہی اگر مانگتا تو لوگ کہتے کہ بھئی کیا کریں آپ, اللہ تعالیٰ خالق و مالک نہیں دیں گے, حکومت یا جو علاقے کا ہو اگر اس کو ٹیکس اور پیسے نہیں دیں تو ہم اس علاقے میں رہ نہیں سکتے. اللہ کو اگر مال نہیں دیں گے تو اللہ کی کائنات میں رہ سکیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم تو اس لہجے میں تم سے بات کرتے ہیں کہ شاید تم یہ سوچو کہ اللہ کو اگر نہیں دیں گے تو نقصان ہو جائے گا, مال ضائع ہو جائے گا, اور پتہ نہیں اللہ اس کا بدلہ فوراً ایک کا بدلہ 700 یا 7,000 7 لاکھ میں دے یا نہیں دے. وہ میں کہ اچھا تم دنیا میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ تم نے کہا شریف آدمی, اللہ سے ڈرنے والا آدمی جو کسی سے قرض لیتا ہے فوراً قرض واپس کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو تمہارے خالق و مالک ہیں, کیا ہمارے بارے میں تمہارا یہ تصور نہیں ہے کہ ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں, ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرض کے طور پہ دے دو جو ہم واپس کریں گے, تو کیا تم ہم سے یہ امید نہیں رکھتے کہ ہم واپس کریں گے؟ اللہ سے اگر اتنی امید بھی نہیں ہے تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہ امید اللہ سے نہیں ہے تو ایمان کہاں ہے؟ ایمان کہاں؟ ایمان تو نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بھئی تم ایک دوسرے کا قرض دینے کی کوشش کرتے ہو تو کیا ہم خالق و مالک ہو تو تمہارا قرض تمہیں نہیں لوٹائے؟ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اس کی مثال ہمارے سامنے یہ بھی موجود ہے,
اللہ تعالی خالق و مالک ہو کے یہ کہے کہ مجھے قرض دو. حدیث قدسی میں صحیح مسلم میں یہ طویل حدیث ہے، ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی. قیامت کے دن اللہ تعالی یہ کہے گا، اے آدم کے بیٹے فلاں آدمی ادھر آ، میں بیمار ہوا تھا تم نے میری عیادت نہیں کی. قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین. بندہ کہے گا یا رب العالمین، آپ تو احکم الحاکمین ہیں، رب ہیں، خالق و مالک ہیں، آپ بیمار کب ہوئے، آپ کی میں عیادت کیسے کرتا. قال اما علمت ان عبدی فلان مریض فلم تعده، اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده. وہ فلاں جگہ دنیا کی زندگی میں فلاں میرا بندہ بیمار ہوا تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے. پھر اللہ فرمائے گا، اے فلاں میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یا اللہ آپ رب العالمین آپ کو کھانا کیسے کھلاتا. اللہ فرمائے گا، فلاں میرا بندہ اس نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا نہیں دیا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے اس کا اجر میرے پاس پاتے. اے میرے بندے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. یا اللہ آپ رب العالمین آپ کو کیسے پانی پلاؤں، میرا فلاں بندہ تم سے اس نے پانی مانگا تھا، تم نے پانی نہیں دیا اس کو، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کا اجر میرے پاس پاتے. یہ رغبت والی یہ وہ طریقہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالی نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے. وہی اسلوب یہاں پر ہے جو اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی قرض مانگتا ہے. اللہ تعالی صحیح مسلم کی طویل حدیث، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اس کے آخر میں یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور فرمائے گا کہ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سارے انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک آنے والے جتنے بندے انسان سب، اگر تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، جتنے انسان ہیں جتنے جنات ہیں، پہلا آدمی آخری آدمی سب کے سب، تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور ہر ایک اپنی حاجت مجھ سے مانگے، ہر ایک کی حاجت میں پوری کر دوں، اس کے بعد بھی میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے. ادخل المخیط، مخیط یعنی جو سوئی ہے، اس کو ادخل البحر، سمندر میں ڈبو تو سوئی کے ساتھ کتنے قطرے پانی کے لگیں گے. اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں آتی اگر تم سب کو جو کچھ مانگو دے دوں. پھر بھی اللہ مانگتا ہے، اللہ کہاں مانگتا ہے، اللہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے. یہ دینے کا انداز ہے جو مانگنے کی شکل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. کیونکہ منافق یہ کہتے تھے، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. منافق یہ کہتے تھے کہ اللہ کو، رسول کو، صحابہ کو کہتے تھے کہ ان کو پیسے مت دو. یہ خود ہی کچھ دنوں میں مسجدیں، مدرسے وغیرہ سب بند ہو جائیں گے، چندہ وندہ دینا بند کر دو. منافق یہ کہتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ منع کرتے ہیں، یہ کم وقت بھول گئے کہ وللہ خزائن السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کے خزانے کس کے پاس ہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون، یہ کم وقت عقل نہیں رکھتے، یہ سوچتے نہیں کہ اللہ کے خزانے، اللہ کا ہاتھ دن رات کھلا ہوا ہے. سورہ مائدہ میں یہودیوں پہ لعنت بھیجی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے، اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہو تم پہ، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے اپنی مخلوق پہ خوب خرچ کرتا ہے. واللہ یقبض ویبسط،
ابن عمر عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں صحیح ابن حبان میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, یہ روایت ان کا ارشاد عبداللہ ابن عمر کا ارشاد کہ لما نزلت مثل الذین ينفقون اموالهم, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 جب نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ ایک کے بدلے 700 اور اس سے بھی بڑھا چڑھا کے جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ ایک ریال خرچ کرتا ہے اس کو 700 یا اس سے بھی بڑھا چڑھا کے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے دعا کی کہ رب زد امتی, اے اللہ میری امت کو اور بھی تو اس کا بدلہ عطا فرما, تو اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, وہاں ذکر تھا 700 کا نا, یہاں فرمایا کہ نہیں اضعافا کثیرا, بہت زیادہ بڑھا کے اللہ تعالی اس کا اجر اور اس کا بدلہ دیتا ہے. امام الطبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے, تو ابو الدحداح انصاری ایک صحابی ہیں, ان کا مدینے میں بہت بڑا باغ تھا, اس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے, کھجوروں کے قیمتی کھجوروں کے 600 درخت, اسی باغ کے اندر ان کی بیوی بچے وغیرہ سب رہتے تھے. جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض حسنہ مانگتا ہے, تو آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُرِيدُ مِنَّ الْقَرْضِ, اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ ہاں, اچھا اپنا ہاتھ مجھے دیجیے میرے ہاتھ میں تاکہ بات مضبوط ہو جائے, ارینی یدک, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ نکالا, انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا, یعنی بات مضبوط ہو رہی, تو کہا کہ اچھا یا رسول اللہ, اب سنیے, کہا کہ قد اقرضت ربی حائطی, میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنا وہ باغ اللہ کو قرض دے دیا. فجاء ابو الدحداح فناداها, واپس آئے اور باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی سے کہا کہ یا ام الدحداح, اے ام فلاں, قالت لبیک, انہوں نے جواب دیا, تو کہا کہ اخرجی, اپنے بچوں کو لے کے نکل جاؤ اس سے, اس لیے کہ یہ میں اپنے رب کو دے چکا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قبلہ منک, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا قرضہ قبول کر لیا, اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ کہا کہ کم من عزق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح, اللہ کے ہاں نہ جانے کھجوروں سے بھرے ہوئے بے شمار درختوں والے اور بڑے بڑے محلات والے باغات اللہ کے ہاں ابو الدحداح کا انتظار کر رہے ہیں جس نے اللہ کو قرض دے دی, جیسے سنا کہ میرے پاس یہی ہے دے دو. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے جو کچھ سنا فوراً کہا کہ میرے پاس جو سب سے محبوب ترین چیز ہے اللہ کے لیے میں نے وقف کر دی, اللہ کو قرضہ دیا, اور اللہ کی طرف سودا پھر وہ تو ہاتھوں ہاتھ سودا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, اللہ کے نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ چونکہ جڑا ہوا تھا, اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس سے کہہ دو کہ تمہارا ہدیہ ہم نے قبول کر لیا, یعنی اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا, تو اسی کا دیا ہوا مال اس کو ہم دیں اور اس کے بعد وہ اتنا کرم کرے بندوں پہ اور پھر بھی بندے بخل سے کام لیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو کچھ آج کماتے ہیں, ہم نے جو مکانات بنائے, جو چیزیں بنائی, ہمارے والدین اور انہوں نے ہمارے لیے کتنی چیزیں چھوڑی تھی, چھوڑا اللہ نے ہمیں دیا تو کیا اللہ ہمارے بچوں کو نہیں دے گا, بچوں کی فکر میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے لوگ رک جاتے ہیں کہ اگر یہ پلاٹ دے دیا تو بچے کیا کریں گے, یہ تو بیوی کا نام ہے, یہ فلاں بیٹی کا نام ہے, یہ فلاں بیٹے کا نام ہے, تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری بیوی اور ہمارے لیے ہمارے والدین یا بڑوں نے کتنے پلاٹ وقف کیے تھے. اللہ نے ہم اس قابل نہیں تھے اور نہ اس قابل ہیں اور نہ اس قابل ہوں گے. ہماری نالائقیوں کے باوجود اللہ نے ہمیں اتنا دیا جس کے ہم اہل نہیں تھے, نہ اہل ہیں نہ اہل ہوں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اس کے باوجود کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا, تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی معاملہ کریں کہ اللہ کو قرض حسنہ دے دیں کہ اے اللہ فلاں چیز تیرے نام کے ہم نے وقف کر دی, اس کا اجر اور بدلہ اور ثواب میں تجھ سے آخرت میں چاہوں گا. اور جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے اللہ نے فرمایا اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے بعد بچوں کا کیا ہوگا تو ان کی گارنٹی تمہیں ہم دیتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا, ان کی روٹی اور پیسے کا, ان کے پلاٹ گھر اور ملازمت تعلیم کا انتظام ہم لے لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ تم دو کام کرو باقی سارے کام ہم کریں گے, ایک تو فلیتق اللہ اور دوسرا قولاً سدیدہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, یہ لوگ ڈرتے ہیں, لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, اپنے پیچھے اگر انہوں نے چھوڑ دیا, ذُرِّيَّةً اولاد بچوں کو, ضِعَافًا کمزور, ابھی بچے ہیں اور کمانے کے قابل نہیں ہیں اور ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑا ہم نے, مکانات نہیں بنایا, کیا کریں گے؟ تاکہ ہاں ان کی ذمہ داری ہم, تم دو کام کرو, فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, تقوی اور زبان سے جب بھی بات کرو اچھی اور صحیح اور سچ بات کرو, قول سدید سچ بات, صحیح بات, خیر والی بات. تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لشطر الليل او لثلث الليل او لثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له او يسالني فاعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم في رواية ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. آدھی رات یا تہائی رات جب گزر جاتی ہے اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, اللہ کی طرف سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں, اور کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا جس کے سوال کے مطابق میں اس کو وہ چیز دوں جو اس نے مجھ سے مانگی. اللہ کی طرف سے یہ آواز بلند ہوتی ہے آدھی رات کے بعد روزانہ, کون ہے مانگنے والا, اولاد مانگنے والا, رزق مانگنے والا, عزت مانگنے والا, کون ہے, من يدعونی, کون ہے مجھے پکارنے والا, دعا کرنے والا, فاستجیب لہ, جس کی دعا میں سنوں, پکار میں سن لوں, او یسالونی فاعطیہ, کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا جس کو میں دوں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ من یقرض, کون ہے ایسی ذات کو قرض دینے والا جو بھولتی نہیں ہے اور جو ظلم اور زیادتی نہیں کرتی اور جو محتاج نہیں ہے. کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جو قرض کی محتاج نہیں ہے اور جو قرض دینے والے کو پھولتی نہیں ہے. من یقرض غیر عدیم ولا ظلوم, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمت بھرے ہاتھ پھیلا کے یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو قرض دے ایسی ذات کو جو محتاج نہیں ہے لیکن مخلوق پہ مہربانی کرتے ہوئے مخلوق کے لیے مخلوق سے مانگتی ہے. اللہ تعالی ہم سے ہمارے لیے مانگتا ہے کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اپنے اوپر خرچ کرو, لیکن اللہ تعالی کو نہ پیسے کی ضرورت, نہ گوشت کی ضرورت, اور نہ کسی اور چیز کی ضرورت, یہ ہمارے لیے ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں دو نام ہیں اہم, القابض الباسط. القابض تنگی دینے والا, اور تنگ کرنے والا، الباسط کشادگی دینے والا، وسعت دینے والا، تنگی بھی اللہ کی طرف سے اور وسعت بھی اللہ کی طرف سے. اللہ سے ہمیشہ انسان وسعت کو طلب کرے. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. کیونکہ موت کا ذکر ہو رہا ہے، اس موت کی ایک شکل طبعی موت ہے، دوسری شکل شہادت کی موت ہے. اور فرمایا کہ اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ تم چاہو نہ چاہو تمہیں بہرحال موت کا فرشتہ اسی کے پاس لے جائے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. وإلیہ ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، مجھول کا صیغہ، یہ نہیں فرمایا کہ تم لوٹو گے، اس لیے کہ لوٹنا پسند نہیں ہے. تو لوٹائے جاؤ گے، تم چاہو نہ چاہو موت کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت پہ سب نے اس ذات کی خدمت میں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس نے پیدا کیا. یہ تھا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اگلی آیت سے بنی اسرائیل کے اس اہم واقعے کو شروع کیا جا رہا ہے جو جس کا قصہ یہاں پہ آیا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان پہ جو عروج و زوال کے ادوار گزرے ہیں ان میں سے ایک اہم دور کا ذکر ہے، اور یہ ایک دور وہ تھا جو آج کی ان تین آیات میں ہم نے پڑھا کہ ایک دور ان پہ ایسا آیا کہ وہ موت سے فرار ہونے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی، موت، موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا، یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک اور خالق ہے. مخلوق میں سے جس کو وہ جب چاہے زندہ رکھے، زندہ کرے، جو کچھ دے نہ دے اس کو موت دے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.